بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. بس ہماری آج سے شرک کے بارے میں ہے. توحید کے بارے میں ہماری تفصیل گفتگو ہو گئی ہے. توحید کی تاریخ, توحید کی اقسام اور اس کے احکام جو ہیں اس کے بارے میں ہماری تفصیل گفتگو ہو چکی ہے. آج میرے گفتگو ہے موضوع ہے شرک. شرک کے بارے میں ہم نے اس کی کتنی اقسام ہیں اور اس کے بعض احکام کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوگا. شرک کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف, اس کو پہچاننا. بعض اوقات ایک چیز کو انسان جب پہچانتا ہے تو ضد کے ذریعے پہچانتا ہے. مثلا اگر آپ نے انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ نفرت کسے کہتے ہیں تو انسان پہلے محبت کو بیان کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جس میں محبت نہ ہو اس میں نفرت ہو. یا اسی طریقے سے جس بندے کو آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ گرمی کیا ہے تو سردی کو سمجھا دیں اور پھر کہیں کہ یہ سردی نہ ہو تو وہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ گرمی ہوتی ہے. مسئلہ ایک مثالیں دے رہا ہوں آپ کو ذہن کو قریب کرنے کے لیے. اس قاعدے کا نام کیا لیا جاتا ہے؟ مثلا تعرف الاشیاء بافضادھا, کہ اشیاء تو اس کی ضد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور ہم یہ بہت سارا کام کرتے بھی ہیں, اپنے روزمرہ زندگی کے اندر استفادہ کرتے بھی ہیں. مثلا اگر کوئی بچہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کوئی ایسی بات, ہم بچے کو بیان نہیں کر سکتے, اس کے سن کا اقتضا یہ ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ضد کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ مثلا تمہیں یہ چیز تو پتا ہے لیکن اگر یہ نہ ہو تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. اس طریقے شرک کے مسئلے میں بھی ہم یہ اسی چیز سے استفادہ کرتے ہیں. علیکم السلام. ہم نے توحید کو تو سمجھ لیا. کیا تھا توحید کا معنی؟ توحید کا معنی ہم نے کیا تھا کہ خدا کو ایک ماننا یا ایک جاننا, یہ توحید کا معنی کیا تھا. بس توحید کا یہ معنی ہے تو جو یہ نہ مانے یعنی کیا مراد؟ جو یہ نہ مانے یعنی خدا کو ایک نہ مانے, ایک نہ مانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا کا دو کا قائل ہوگا, تین کا قائل ہو جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک کہلائے گا. بس توحید کا مد مقابل شرک ہے. اور جب توحید سمجھ میں آ گئی تو جو توحید کی اس معنی کا منکر ہو جائے گا گویا کہ وہ مشرک ہے. شرک ہم اس ضد کے ذریعے اس مطلب کو جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں, اس کی کوئی خاص تعریف کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی آتے ہیں اقسام شرک کی طرف. شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ شرک توحید کی نفی ہے, یعنی توحید کے اگر قابل ہیں تو مباحد ہیں اور اگر توحید کے منکر ہیں تو مشرک ہیں. درمیان والا راستہ نہیں ہے. کوئی کہے نہ میں توحید کا قائل ہوں نہ میں شرک کا قائل ہوں, درمیان میں ہوں. درمیان نہیں ہے اصل میں, یا توحید کے قائل ہو یا شرک کے قائل ہو. پر جب توحید اور شرک میں تقابل ہے, تضاد ہے آپس میں, ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں, تو توحید کی ہم نے مختلف قسمیں کی تھی. ہر قسم کا مقابل شرک ہوگا, خاص قسم کا شرک ہوگا, وہ اس کی اقسام بنتی جائیں گی. مثلا ہم نے توحید کی ایک قسم کیا کی تھی؟ توحید نظری
اور توحید نظری کو پھر تین حصوں میں تقسیم کیا تھا، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کتنے شرک موجود ہیں، شرک ذاتی، شرک صفاتی اور شرک افعالی. توحید ذاتی کے مقابل میں چونکہ توحید ذاتی کی تین مراتب تھے، اور اسی کے مقابل میں چونکہ شرک ہے، بس شرک کی بھی کیا ہو جائیں گی، تین قسمیں ہو جائیں گی. یہ بھی توحید نظری کی بات کر رہا ہوں، عملی میں جا رہے ہیں کہ شرک کی مزید قسمیں بنیں گی آ کر. لہذا ابھی ہم اس سے بات کرتے ہیں، جب شرک کی تین قسمیں ہو گئیں، شرک کے ذاتی کی پھر تعریف کیا کریں گے؟ تعریف وہی کریں گے کہ اس کی ضد والی بھی ہم نے شرک کے ذاتی میں کی، توحید ذاتی میں کی. توحید ذاتی میں ہم نے کیا دیکھیں، آپ کا یہ پورا چیپٹر توحید کا دوبارہ دہرائی ہو رہا ہے، لہٰذا دقت سے سنیں، دقت سے مقاصد نوٹ کریں تاکہ آپ کو مخالف جو ہے وہ دوبارہ یاد ہو جائے. یعنی جو اتنے دن جو ہم نے توحید کی بحث کی ہے، اقسام شرک میں اس کی جو ہے وہ دہرائی ہو رہی ہے. توحید ذاتی کے اندر ہم نے اس کا معنی کیا کیا تھا، میں آپ سے پوچھوں گا نہیں، فقط آپ کا وجہ کے اندر دو معنی کیے تھے ہم نے اس کے توحید ذاتی کے. ایک یہ کیا تھا کہ خدا بسیط ہے، درست ہے، اور دوسرا یہ معنی کیا تھا کہ خدا جو ہے وہ کیا ہے، خدا بسیط ہے، اور دوسرا معنی خدا خدا بسیط ہے اور خدا کا کوئی یعنی خدا کو شریک نہیں، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے. خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ جو ہم نے مانا کیے تھے توحید ذاتی کے. تو اب شرک ذاتی کیا ہوگا، شرک ذاتی جس کے مقابل میں آئے گا، یعنی جو خدا کو مرکب مانے وہ شرک ذاتی کا فائدہ ہے. مرکب ماننے کا جو ایک طریقہ ہے کیا ہے، کہ مثلا کوئی خدا کے جسم کا مالک ہو جائے، خدا جسم رکھتا ہے، خدا کا جسم رکھے تو مرکب ہے، کیونکہ اجزاء جسم میں اجزاء اعضاء موجود ہوتے ہیں، اور یہ اعضاء کیا ہوتے ہیں، یہ مرکب ہونے کا سبب بنتے ہیں. یعنی مرکب کسے کہتے ہیں، جو اجزاء رکھ رہا ہو، اور جسم جب وہ اجزاء رکھتا ہے، بس جو جسم کا قائل ہے خدا کے. جیسے مثلا آپ دیکھیں اہل سنت کی توحید کو اگر مطالعہ کریں تو وہاں پر روایات ان کی صحیح ہیں اس بات میں کہ خدا جسم رکھتا ہے، اور خصوصاً وہابیت کے علماء تصریح کرتے ہیں، اور انہوں نے متعدد کتابیں لکھی ہیں اس بات پر کہ خدا جسم رکھتا ہے، اس بات الجسم للہ، حتیٰ خدا کی محدودیت کے اوپر وہابیت کی طرف سے کتابیں لکھی گئی ہیں، اس بات الحد للہ کتابیں موجود ہیں متعدد، اور انہوں نے عقلی اور یہ نقلی سب دلائل سے استفادہ کر کے یہ ثابت کیا کہ خدا جسم میں محدود ہے. اور جب کوئی بندہ اس نظری کا قائل ہو جائے کہ خدا جسم رکھتا ہے، اور جس کا لازمہ یہ ہے کہ خدا محدود ہے، اور محدودیت کا لازمہ یہ ہے کہ خدا مرکب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شرک ذاتی کا شرک ذاتی میں مبتلا ہے، یہ ایک مطلب ہو جائے گا. اور جو خدا کے شریک ہونے کا قائل ہو جائے تو وہ بھی کیا ہے، شرک ذاتی میں مبتلا ہے. پر شرک ذاتی کی دو قسمیں ہیں جو آپ کی نظر میں یاد کرنی ہے. اگر کوئی خدا کو مرکب مانے وہ بھی شرک ذاتی میں مبتلا ہے، جو خدا کا شریک مان لے وہ بھی شرک ذاتی میں مبتلا ہے. بات واضح ہو گئی یہاں تک؟ اس کے بعد چلتے ہیں خدا توحید صفاتی میں، شرک صفاتی اور اس کے مقابل میں شرک صفاتی آئے گا. توحید صفاتی کے اندر ہم نے کیا بیان کیا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ خدا اور صفات عینیت رکھتے ہیں، صفات و ذات عینیت رکھتے ہیں، صفات عین ذات ہے، خدا کی ذات اور یعنی ذات پروردگار اور صفات میں دوئیت موجود نہیں ہے. ایسا نہیں ہے جیسے انسان میں ہے، علم اور چیز ہے اور انسان کی ذات اور چیز ہے، ایسا خدا بھی مورد میں نہیں ہے. خدا بھی خدا وہی ہے جو صفات ہے اور صفات وہی ہے جو خدا ہے. صفات و خدا میں دولیت موجود نہیں ہے. درست ہے صفات اور خدا میں وہ عین اعتراض ہے. اب جو بندہ اس اہلیت کا منکر ہو جائے وہ کہے کہ خدا اور صفات جدا ہیں, زائد بر زاد ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ شرک صفاتی میں مبتلا ہے. شرک صفاتی مبتلا ہے کیونکہ وہ ذات صفات کو جدا مان رہا ہے اور صفات کو مستقل ذات مان رہا ہے. ذہنی بات ہے. تو جب مستقل مان رہا ہے ذات الہی کے مقابل میں, اہلیت کا قائل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہ شرک صفاتی میں مبتلا ہے. اس شرک میں کون مبتلا ہے؟ اشاعرہ. اشاعرہ کا نظریہ, امامیہ کا نظریہ یہ تھا کہ صفات عین ذات ہیں. معتزلہ کا نظریہ تھا وہ صفات نہیں منکر تھے, لیکن اشاعرہ صفات کے قائل تھے لیکن ظاہر پر ذات کے قائل تھے. اور ظاہر پر ذات کا معنی یہ ہے کہ صفات اور ذات دونوں جدا جدا چیزیں ہیں اور صفات جو ہیں وہ الگ مستقل وجود رکھتی ہیں. اسی وجہ سے ان کا ایک نظریہ ہے آٹھ قدیم قدماء ثمانیہ جسے کہتے ہیں, آٹھ قدیموں کے قائل ہیں وہ. ایک خدا کی ذات قدیم ہے اور سات صفات کیا ہیں؟ قدیم ہیں. مثلا علم قدیم ہے, قدرت قدیم ہے, حیات قدیم ہے. کیوں قدیم ہے؟ چونکہ یہ صفات ہے خدا کی. خدا چونکہ قدیم ہے پس یہ صفات بھی قدیم ہیں. پس یہ آٹھ صفات کے قدیم و سات صفات کے قدیم ہونے کا قائل ہے اور ایک ذات پروردگار ملا کر کتنے قدیم ہو گئے؟ آٹھ قدیم ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے؟ شرک صفاتی کے قائل ہیں, شرک صفاتی میں مبتلا ہیں, اشاعرہ ہیں. یہ ایک اور آپ شرک ذاتی اور شرک صفاتی جو ہے وہ بات ہو گیا. اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے توحید افعالی کا. توحید افعالی کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ توحید افعالی کا ہم نے مانا یہ کیا تھا کہ خدا اس کائنات میں جو بھی فعل انجام پاتا ہے وہ اذن و ارادہ الہی کے ذریعے ہے. اصل ممکن نہیں ہے کہ اذن و ارادہ الہی نہ ہو لیکن اس کائنات میں وہ فعل متحقق ہو جائے, ممکن نہیں ہے. اذن و ارادہ الہی شامل. اب یہ ایک الگ بحث ہے, جیسا کہ پہلے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو انسان برے پھر انجام دیتا ہے تو آیا کیا یہ بھی اتنے الہی سے ہے؟ اتنے الہی سے کیسے؟ اس وجہ سے کہ انسان جو پھر انجام دے رہا ہے وہ قوت پروردگار کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. یعنی اگر انسان سے خدا وہ قوت لے لے جس کے ساتھ وہ پھر انجام دیتا ہے, آیا انسان پھر انجام دے پائے گا؟ بس اگر پھر انجام پا رہا ہے تو اسی قوت سے انجام پا رہا ہے جو خدا نے دی ہے. تو وہ جب خدا وہ قوت لے سکتا ہے اور نہیں لیتا, اس کا مطلب ہے کہ خدا کا اذن شامل شامل. لیکن آیا کہ جبر ہے؟ نہیں, جبر نہیں. خدا نے قوت دی تھی اچھے کام کرنے کے لیے, لیکن انسان اپنے اختیار سے کیا کر رہا ہے؟ برے کام انجام دے رہا ہے. وہ خدا کے اذن سے راضی ہو, قوت خدا نے دی تھی, لیکن خدا نے قوت دے کے اختیار دیا تھا میں قوت تمہیں دے رہا ہوں لیکن اس سے اچھے کام کرنے ہیں, لیکن وہ برے کام کرتا ہے. مثلا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو پیسہ دیتا ہے کہ کاروبار کرو جا کے اپنی زندگی کو سنوارو جا کر, اور وہ اس پیسے سے برا کام انجام دے دے, تو اگرچہ جو ہے چونکہ پیسہ جو ہے وہ باپ کا تھا اس اعتبار سے اذن پدر شامل ہے, لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پدر کو جا کے مذمت کریں کہ بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا, تم نے پیسے اس کو کیوں دیا. مثلا کہیں گے باپ بیٹا میں نے تو پیسے اس کو دیے تھے کاروبار کرے جا کے, اب یہ جا کے وہاں جوئے کے اڈے پہ کھیلتا رہا جا کے, اس میں میرا قصور نہیں ہے. بہرحال اذن الہی اذن تکوینی کہتے ہیں اس کو, کوئی بھی فعل اذن الہی سے خالی نہیں ہے. توحید افعالی پہ ہم نے مختلف اقسام پڑھی تھی. ایک تھا توحید خالقیت. توحید خالقیت, توحید خالقیت کا معنی کیا تھا؟ کہ اس کائنات میں فقط ایک خالق ہے, فقط ایک خالق ہے. شرک کیا ہو جائے گا کہ متعدد خالق کے قائل ہو جائیں, یہ شرک ہو جائے گا. یہ شرک افعالی ہے, اس کی ایک قسم شرک افعالی کی, متعدد خالق کے قائل ہو جائیں. مثلا آپ کو تاریخ علم کلام میں اگر پڑھیں گے ایسے فرقے آپ کو ملیں گے جو قائل تھے کہ نیکی کو خلق کرنے والا اور خدا ہے اور بدی کو خلق کرنے والا اور خدا ہے. یعنی چونکہ وہ بدی والے افعال کی توجیہ نہیں کر سکتے تھے توحید کے اندر, پس انہوں نے کہا کہ خدا کو اگر بچانا ہے تو پھر کیا ہے, بدی کے خالق کو الگ کرنا پڑے گا تاکہ اچھائیوں کو ہم خدا کی طرف نسبت دے سکیں اور بدی کو ہم دوسرے خدا کی طرف نسبت دیں گے, وہ مشکل حل ہو جائے گی آ کر. جیسے بھی مثال دیا آپ, اگر توحید کے قائل ہو جائیں گے توحید افعالی کے, تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو فعل برے انجام دے رہا ہے وہ بھی تو اتنے الہی سے کام انجام دے رہا ہے, نسبت خدا کی طرف جا رہی ہے. اس مسئلے کو حل کرنا ہے کسی طریقے سے, تو ایک فرقے نے جو ہے وہ یہ حل نکالا کہ ہم دو خالق کے قائل ہو جاتے ہیں, مشکل حل ہے, نیکی ایک ہی طرف چلی جاتی ہے بدی ایک ہی طرف چلی جائے گی. مثلا کہیں گے کہ بدی جو ہے وہ شیطان خلق کرتا ہے اور نیکی جو ہے وہ کیا ہے, وہ خالق خلق کرتا ہے, مثلا خدا خلق کرتا ہے. لیکن یہ دو خلق کرنے سے بدی اور نیکی کی مشکل تو آپ تھوڑی بہت حل کر پائے ہیں, لیکن کہاں ہم جا کر مسئلہ خراب ہو گیا ہے, شرک قائل ہو گئے ہیں. دو خالق کے قائل ہو گئے ہیں اور دو خالق کا قائل ہونا جو ہے وہ شرک ہوتا ہے, یہ بات درست نہیں. اس کے بعد جو ایک اور ہم نے پڑھی تھی کیا تھی, توحید ربوبیت. توحید ربوبیت میں کیا کہا تھا آپ نے, یہ کہا تھا کہ اس کائنات کا پروردگار اور پالنے والا اور اس کائنات کو اس کائنات کا مدبر, تدبیر کرنے والا, منظم, نظم دینے والا سب کچھ کیا ہے, خدا ہے. جتنے بھی نظام اس کائنات میں چل رہے ہیں سب نظام کو چلا رہنے والا کون ہے, فقط خدا کے علاوہ, خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ نہ بارش برسانے والا اور ہے کوئی خدا, وہ کہتا ہے کہ خالق میرا ایک ہے, یہ بت پرستوں سے جا کے سوال کریں, جا کر جو عالم ہیں پڑھنے والے ہیں ان سے جا کے پوچھیں, خود قرآن سے بھی اس کی جو ہے وہ تصریح کی ہے اس بات کی, ان سے جا کر پوچھیں کہ تمہیں خلق کرنے والا کون ہے, تو کہتے ہیں فقط اللہ. خالقیت میں یہ مشرک نہیں, لیکن ربوبیت میں آ کے مشکل ہو جاتی ہے. کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں آ کر کے بارش برسانے والا اور ہے, زلزلے لانے والا اور ہے, اور مثلا بلائیں اور قسم کی نازل کرنے والا جو ہے وہ اور ہے. مختلف ارباب کے قائل ہیں رب, یعنی اسی وجہ سے یہ کیا ہے, ان کے اندر رسومات موجود ہیں کہ مثلا اگر بارش لے کر آنی ہے تو کس رب کو راضی کرنا ہے, اگر طوفانوں سے بچنا ہے تو کس رب کو راضی کرنا ہے. یہ جو قربانیوں کے اور اس قسم کے مراسم انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں, تو اکثر بشریت جو ہے وہ مبتلا ہے توحید ربوبی کے اندر. حتیٰ ہمارے پاس نادان جاہل تشیع کے افراد بھی کیا ہیں, اس توحید ربوبیت میں موجود ہیں. مثلا پاکستان میں اس وقت جو غلو کی لہر چھڑی ہوئی ہے اس کی جو اساس اس وقت موجود ہے, جو ان کو علمی طور پر کیا کر رہے ہیں آپ انجیکٹ کر رہا ہے مطالب, جو فرقہ ہے وہ ہے شیخیت. شیخیت یہ شیخ احمد احسائی کا فرقہ ہے, شیخیت احمد احسائی, ہاں شیخیت, ہاں شیخ احمد احسائی تشیع کے اچھے عالم دین میں سے تھے, لیکن بعض عقائد میں جو ہے ان کے تھوڑی سی جھول موجود تھی, لیکن یہ خود اچھے آدمی تھے, عالم تھے. لیکن ان کے جو شاگرد نکلے وہ شاگرد جو ہیں ان کے غالی نکلے, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور یہ کہا ہے کہ آئمہ اس کائنات کی تدبیر میں مستقل ہیں,
आपको तौलिया रुबूबियत में मैंने ये चीज आरोप की थी, अगर कोई आइमा के बारे में तूली तौर पर तस्वीर का कायल हो जाए तो वो शिर्क नहीं है। जैसे मलाइका तस्वीर करते भी हैं, खुद कुरान का बल बल मुदब्बिरात है, लेकिन वो तूली है, खुदा के हुकूमत व साए के अंदर है, खुदा की ताकत के जरिए, खुदा के इज्जत के जरिए है, लिहाजा मुश्किल नहीं है। अगर कोई आइमा के बारे में तस्वीर का नजरिया रखता भी है लेकिन तूल के अंदर आकर रखता है तो अर्जिया का ये अकीदा शिर्क नहीं है लेकिन गलत है, क्योंकि हमारे पास कोई भी दलील ऐसी महकम मौजूद नहीं है कि इस कायनात की तदबीर आइमा के जिम्मे है। वो किन के जिम्मे है? मलाइका के जिम्मे है। ये अलग बात है कि आइमा का जो मकाम है वो मलाइका से बरतर है, ये अलग बात है कि इस कायनात में फैज आइमा की वजह से नाजिल होता है। लौल हुज्जा लसाखतिल अर्दु बिअहलिहा, अगर हुज्जत खुदा ना हो जमीन पर तो जमीन अपने अहल के साथ नीस्त नाबूद हो जाए। रोसे मकाम आइमा का बुलंद है बहुत ज्यादा, लेकिन बात यह चल रही है कि खुदा ने उनकी कौन सी ड्यूटी लगाई है। आया तदबीर ड्यूटी लगाई है, यानी बारिश नाजिल करने की ड्यूटी लगाई है, यानी बच्चे पैदा करने की जो है वो ड्यूटी लगाई है, या मसलन जो है बाकी और कामों की जो ड्यूटी, ये ड्यूटियां आइमा के जिम्मे है या मलाइका के?
मलाइका
के जिम्मे है। तदबीरे कायनात जो है ये आइमा की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। आइमा ने सख्ती से रिवायात में मना किया है कि हम जो है वो नहीं, रब नहीं है। लेकिन शेखियत जो है वो किसका कायल है? शेखियत के बाद मुफक्किरीन का कहना है कि आइमा तदबीरे कायनात में मुस्तकिल है। खूब जब मुस्तकिल हो गए इसका मतलब है खुदा के बारे में लेकर आगे उसको, फिर इन्होंने मुख्तलिफ दलाइल दिए, रिवायतों से इस्तेफादा किया जो जाली और घड़ी हुई रिवायतें हैं जिनकी असास व बुनियाद नहीं है। आज यही किताबें और यही अफकार इस वक्त हमारे स्टेज पर आने वाले गाली उलमा व दाखिरीन की वो इल्मी गजा बनी हुई है। अगर आपने गुलूब का मुकाबला करना है पाकिस्तान के, तो शेखियत के रुदूद को पढ़ें और पाकिस्तान के उस मुद्दे को हल करें। बस जो भी तदबीर के अंदर रुबूबियत के अंदर मुस्तकिल किसी का कायल इस्तेहकार, मतलब कोई कहे मलाइका मुस्तकिल है खुदा से, वो भी शिर्क रुबूबी है। जो आइमा को मुस्तकिल माने तदबीर में वो भी क्या है? शिर्क रुबूबी के अंदर मुब्तला है। बस तौहीद रुबूबी में रब वाहिद है, और जो रुबूबियत में मुतअद्दिद रबों का कायल हो जाए मुस्तकिल पर इस्तेकलाली तौर पर, वो क्या है? शिर्क रुबूबी में मुब्तला है। इसको हम कहेंगे शिर्क रुबूबी, शिर्क रुबूबी हो जाएगा। इसके बाद जो हमने एक और किस्म पढ़ी थी तौहीद अफ़आली के अंदर, वो थी तौहीद हाकमियत। तौहीद हाकमियत, तौहीद हाकमियत में हमने ये कहा था कि कानून को वजा करना, कानून को क्या करना, बयान यानी वर्क करना और उसको इजरा करना, इस काम किसका है? फकत खुदा का है। खुदा है जो कानून बना सकता है, कानून बनाने का हक फकत खुदा को है। हाँ, अगर खुदा गैरुल्लाह को इजाजत दे दे कानून बनाने की तो मुश्किल नहीं है। अब अगर कोई बंदा यह आकर कायल हो जाए कि ना गैरुल्लाह कानून बनाने में मुस्तकिल है, तो वो क्या है? शिर्क हाकमियत में मुब्तला है। मसलन ईसाइयत का जो कैथोलिक फिरका है, कैथोलिक जिसे कहते हैं, कैथोलिक फिरका है, वो पाप को कानून वज करने में मुस्तकिल मानते हैं। वो कहते हैं कि एक हमारे पास किताब मुकद्दस है जो इलाही किताब है, और एक पाप है, पाप की बात जो है वो मुस्तकिल तौर पर हमारे लिए हुज्जत है, वो जो कहेगा उसको इजरा करना है हमने। तो जो बंदा किताब मुकद्दस, किताब मुकद्दस को चूंकि वो इलाही मानते हैं, इसका मतलब है कि किताब मुकद्दस कलाम खुदा है, दुरुस्त है, चूंकि उसको इलाही मानते हैं, तो अब इस इलाही किताब के मुकाबले में अगर मुस्तकिल तौर पर جو ہے وہ کسی اور قانون گزاری کو قانون گزار کو مان لیا جائے تو وہ شرک حاکمیت میں مبتلا ہوگا. اسی طریقے سے جو ہے وہ توحید الوہیت ہے. توحید الوہیت میں کیا تھا؟ عقیدہ رکھنا تھا کہ اللہ ایک ہے, اور جو توحید الوہیت کا قائل نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ شرک الوہیت میں مبتلا ہے. اس کے بعد توحید عملی کے اندر جا کر ہم نے کیا کیا تھا؟ مختلف توحید کے اقسام پڑھی. توحید عبادی پڑھی تھی, توحید استعانی پڑھی تھی, یہ توحید اطاعت پڑھی تھی. ان سب کے مقابلے میں جو ہے وہ شرک الگ الگ ہوگا. اگر کوئی بندہ کہے کہ عبادت کے لائق فقط خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے ساتھ دوسری چیزیں بھی عبادت کے لائق ہیں, وہ شرک کے عبادی میں مبتلا ہے. مثلا بتوں کی پوجا کرنا یہ عبادت ہے ایک قسم کی, اس کا مطلب ہے خدا کے مقابل میں بتوں کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے, تو یہ شرک عبادت میں مبتلا ہیں. درست ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے خدا سے جو ہے مدد طلب کرنی ہے, لیکن آئمہ بھی مثلا مدد کرتے ہیں اور یہ مدد کرنے میں مستقل ہیں, خدا کا اذن ہو یا نہ ہو یہ مدد کرتے ہیں. جیسے آپ نے قصے سنے بھی ہوں گے کہ خدا نے جو ہے وہ ارادہ نہیں کیا ہوا تھا کہ اس کو اولاد نصیب ہو, لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں دو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کہوں اور نہ ہو, تو پھر اولاد ہوئی. تو یہاں یہ جو تقابل کرنا ہے, یہ تقابل جو ہے یہ شرک کی طرف لے کر جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, امام حسین اور خدا نعوذ باللہ ان کے درمیان تقابل کر رہے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اس کو اولاد نہ دوں, لیکن امام کہتے ہیں کہ دو دو. خوب وہ جو قرآن خود آئمہ نے جو کہا ہے, جو قرآن کے اندر موجود ہے کہ ہم وہی چاہتے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے, پھر اس کی ہم کیا تفسیر کریں, اس کا پھر ہم کیا معنی کریں. یعنی یہ تو گویا ایسے ہو گیا جیسے باپ بیٹے کے اندر باپ کا تقابل ہو جاتا ہے. باپ کہتا ہے میں نے یہ کام, تم یہ کام نہیں, باپ کہتا ہے میں نے یہ تمہیں پیسے نہیں دینے, وہ کہتا ہے دو مجھے پیسے. یا مثلا باپ کہتا ہے میں نے فلانے کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا, بیٹا کہتا ہے تم کرو کاروبار اس کے ساتھ. یہ تو اس قسم کی مثلا ایک مسخرہ پن ہے نعوذ باللہ, کہ جو خدا اور آئمہ تابع ہیں خدا کے, مشیت الہی کے تابع ہے. ممکن نہیں ہے امام معصوم مشیت الہی کے خلاف چلے, ممکن نہیں ہے اصلا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں, اس توحید کیا ہے, ابھی شرک استعانی میں مبتلا ہے جو بندہ اس طریقے کا نظریہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مثلا مستقل طور پر آئمہ سے مدد طلب کریں. تو ہم بھی جب زیارت کرنے جاتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں کہ یا علی مدد کہتے ہیں, ہم بھی کس کے طولی اعتبار سے قائل ہیں, یعنی ہم قائل ہیں کہ چونکہ آئمہ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں بہت عظمت رکھتے ہیں, خدا ان کی عظمت کا قائل ہے اور ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے خدا نے, تو ہم ان آئمہ سے مدد طلب کرتے ہیں تاکہ یہ خدا کی بارگاہ میں کیا کریں, ہماری سفارش کریں. کام تو خدا نے کرنا ہے, علت حقیقی اس کائنات میں فقط خدا ہے, اور آئمہ جو ہیں وہ ہمارے لیے توسل بنتے ہیں. آئمہ ہماری مدد کرتے ہیں خدا کے اذن ارادے سے. اگر خدا نے ارادہ کر لیا تو اس کی مدد نہیں کرنی, آئمہ مشیت الہی کے تابع ہیں. بھارت کی اس قسم کی جب کلام کی کتابیں پڑھیں تو اس پر دقت کریں, اور روایات کے تناظر میں پڑھیں جا کر, اور پھر اچھے انداز میں تبلیغ کریں. ایسا نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے شروع ہو جائیں کہ مثلا تم مشرک ہو تم فلانے ہو, جیسے کہ بعض اوقات تبلیغ میں ہوتا ہے, یہ پھر اور زیادہ ماحول کو خراب کرتا ہے. سیکھیں اچھے طریقے سے, لیکن پھر اس کو جا کر اچھے طریقے سے تبلیغ کریں, اس طریقے سے کہ آپ کی بات اگلے سن پائیں, نہ یہ کہ ڈنڈا پکڑ کے پھر پیچھے لگ جاؤ مشرک ہو نکلو یہاں سے فلانا ہے, یہ ایسا نہیں. بھارت شرک اور اس کی اقسام سے اجمالی طور پہ آپ کے بارے میں جو ہے وہ بحث کر دی ہے آپ کی خدمت میں. اس کے بعد شرک کی اور مزید کچھ بحثیں رہتی ہیں, تو وہ انشاءاللہ پھر بعد میں بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.